سيما نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد
بجعله
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على آدائهم أجمعين من الجوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين درود بجا محمد وآل محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. نبي أكرم ختمي مرتبط حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله
سيد الشهداء کے مقام سيد الشهداء کی تحریک سيد الشهداء کی وہ حماسہ و قیام سيد الشهداء کی شخصیت سيد الشهداء کا اقدام معرکہ کربلا سانحہ عاشورا وہ امت کی نجات کا سامان وہ معاشرے میں دین کے نفاذ کا پیش خیمہ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے نبی اکرم فرماتے ہیں کہ بے شک قتل حسین شہادت حسین میں ایک ایسی حرارت ایک ایسی تڑپ ایک ایسا سوز ایک ایسا ولولہ ایک ایسا جذبہ موجود ہے جو قیامت تک کے لیے مومنین کے دلوں کو گرماتا رہے گا لا تبرد ابدا جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا کربلا کی یہ داستان سید الشہداء کا یہ قیام یہ موومنٹ یہ اپرائزنگ اور آج اس کی یہ یاد آپ کا جمع ہونا آپ کا اکٹھا ہو جانا فرش عزا پر آ جانا یہ نبی اکرم کے اسی کلام اسی فرمان کی دلیل ہے کہ سید الشہداء کا پیغام سید الشہداء کا مقصد سید الشہداء کا ہدف اس کی تاثیر کو کم نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ بڑھتی ہی رہے گی آئندہ آنے والی صدیوں میں ذکر حسین اپنی تمام تمازت کے ساتھ آفتاب کربلا اپنی نورانیت کو بڑھا رہا ہے اور سید الشہداء نے اس قیام کو فقط 61 ہجری کے لیے برپا بھی نہیں کیا تھا اپنے قیام کی تفسیر خود زبان حسینی سے اس طرح ہو رہی تھی ذاکر کربلا خود سید الشہداء قیام کربلا میں ہے خطیب عاشورا خود سید الشہداء قیام حسینی میں ہے اپنے قیام کے پہلے خطیب خود امام حسین ہیں جب مدینے سے نکلے ہیں خطبے دیتے ہوئے نکلے ہیں جب مکہ پہنچے ہیں خطبے دے رکھے ہیں نماز ظہر اور عصر کے درمیان خطبے دے رکھے ہیں بس آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہ جو جنگ ایک روز کی ہے عاشورا بدس محرم لیکن 28 رجب سے یہ شروع ہونے والا قیام یہ اپرائزنگ یہ خروج یہ یزیدیت کے خلاف بغاوت یہ ظلم کے خلاف تحریک یہ رجب شعبان رمضان ذیقعد ذلحج محرم یہ 5-6 مہینے جنگ فقط ایک روز صبح عاشور سے عصر عاشور تک چند گھنٹوں کی جنگ ہے اور چند مہینوں کا پیغام ہے حسین نے پیغام کا اہتمام کیا کہ یہ کربلا کا پیغام ہر معاشرے میں جائے گا ہر مکان میں جائے گا ہر زمان میں جائے گا اتنا عظیم پیغام کا اہتمام آپ نے خدمت میں عرض کیا تھا اگر تشیع کو حقیقی اسلام کو سمجھنا ہے اس کے 5 فیزز ہیں کبھی ہوتے ہیں ہم چیزوں کو حقائق کو جب سمرائز کرتے ہیں تو اس کا ایک سٹرکچر ہمارے سامنے آ جاتا ہے خود مکتب امامیہ سسٹم آف ولایت سسٹم آف امامت امامیہ آئیڈیالوجی اس کا آغاز بعثت نبی سے ہوتا ہے بعثت اور اس کے بعد بعثت نبی کے بعد اس کا دوسرا فیز غدیر امامت بعثت نبی کے بعد غدیر اور پھر غدیر کے بعد عاشورا اسلام کو جب خلاصہ کریں کہ اسلام اپنے ایک مقصد اپنے ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے 5 فیزز سے گزرتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ خود آئمہ کے کلام کے اندر ان فیزز کو بیان کیا گیا ہے اور اصل جو مقصد ہے جہاں پہنچنا ہے سوسائٹیز کو لے کر جانا ہے آدم سے لے کر خاتم تک اس کے بعد پھر امامت کا سلسلہ یہ ایک پری پلانڈ ٹورڈز دا ٹارگٹ ایک برنامہ ایک پلان اور ایک منصوبہ اپنے ہدف کی جانب جا رہا ہے جس کے یہ 5 فیزز ہیں اور اس کو اپنے 5th فیز کے اندر اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے عاشورا اس کے مڈل میں قرار پاتا ہے کربلا عاشورا اس کے مڈل میں قرار پاتا ہے بعثت نبی انسانیت کو جاہلیت سے نکال کر اگنورنس سے نکال کر ہدایت کی دہلیز پہ لا کر کھڑا کرنا انسان سے مسلمان تک کا سفر طے کروانا بعثت ڈیزگنیشن نبی اکرم کی 3 ڈیزگنیشن اولوالعزم پیغمبر ختمی مرتبت کی بھی اور باقی اول العزم پیغمبروں کی بھی اور اول العزم پیغمبروں کے علاوہ بھی تھی. ایک شخصیت لیکن تین ڈیزگنیشن, تین ریسپانسبلٹیز, نبوت, رسالت اور امامت. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے مکتب تشیعوں کے اندر کہ غدیر میں امامت کا آغاز نہیں ہوتا, غدیر امامت کے تسلسل کا اعلان ہے. مگر نبی موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم, خود قرآن کہہ رہے ہیں انی جاعلک للناس اماما و اذ ابتلا ابراہیم ربہ, ہم نے تمہیں مبتلا کیا ابراہیم کو, ابراہیم کے رب نے امتحانات لیے اور جب تم فاتمہن اور جب تم امتحان میں کامیاب ہوئے, اے ابراہیم اب خدا کا ارادہ ہے میں انی میں خدا جاعلک تمہیں قرار دے رہا ہوں اماما, امام ابراہیم کو امام بنایا قرآن کی واضح آیت. اسی طرح اول العزم پیغمبروں کو خدا بند نے امام بنایا. یہی نبی, اس کی تین ڈیزگنیشنز ہیں, یہی نبی نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, امام بھی ہے. یہ تین ٹائٹلز ہیں اور تینوں ٹائٹلز ڈفرینٹ ریسپانسبلٹیز رکھتے ہیں. خدا سے دین لینے میں یہ ایک ہی شخص نبی ہے. نبا عربی میں ایک عظیم پیغام کو کہتے ہیں, بہت عظیم پیغام جو دریافت کیا جاتا ہے, ایک ہولی میسج, ایک گریٹ میسج, اس کو نبا کہتے ہیں. جو لیتا ہے اسے نبی کہتے ہیں اور یہ ڈیزگنیشن نبوت قرار پاتی ہے. خدا سے دین لینے میں یہی شخص نبی ہے. وہ دین جو خدا سے لیا ہے وہ سوسائٹی کے اندر ابلاغ کرنا, پہنچانا, بھیجنا, تبلیغ کرنا, سوسائٹی تک اسی پیغام کو پہنچانا, اس میں میسنجر ہے, اس میں پیغمبر ہے, پیامبر ہے, رسول ہے. یہ تینوں ایک ہی لفظ ہے. رسالت ارسال کرنا, بھیجنا, اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اسی پیغام کو جو بحیثیت نبی خدا سے لیا ہے, خدا اور لوگوں کے درمیان نبی, اسی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں رسول ہے. اب یہ پیغام فقط پہنچانا نہیں ہے, اس پیغام کو سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے, ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ایگزیکٹو ریسپانسبلٹی اسی نبی کی ہے. اب اس کو نافذ بھی کر رہے ہیں, امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں سوسائٹی میں. صرف پہنچانا کافی نہیں ہے. قرآن کا گھروں میں رکھا ہونا اس گھر کے اندر قرآن کو نافذ نہیں کرتا. اب یہ قرآن پہنچا, اب اسی کو سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. اس ڈیزگنیشن کو امامت کہتے ہیں. بس نبوت و رسالت و امامت ختمی مرتبہ تک ایک ہی نبی کو تین ڈیزگنیشنز ملتی تھی اور یہ تینوں مختلف رسپانسبلٹیز. جیسے ایک ہی شخص ایک گھر کے اندر, اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے, ایک ہی گھر میں یہ جو باپ ہے یہ کسی کا بھائی بھی ہے, کسی کا باپ بھی ہے اور کسی کا بیٹا بھی ہے. اسی گھر میں ایک فرد ہے, تین ڈیزگنیشنز ہیں اس کی, تین انٹروڈکشنز ہیں اس کے, اور تین انٹروڈکشنز تین رسپانسبلٹیز اس کے اوپر لے کر آتے ہیں. اب سوشل پیتھولوجی کے اندر معاشرے کے جو امراض ہیں اس کی تشخیص کے اندر کہ معاشروں میں کیا مشکل ہوتی ہے, اگر معاشرے کو نبی مل جائے, معاشرے کو رسول مل جائے, لیکن معاشرے کو امام نہ ملے, یہ معاشرہ بیمار ہو جائے. کربلا اس بیماری کو تشخیص دینے کا اہتمام ہے. بس غدیر میں اس رسول نے کہا تھا ختم رسالت ہو رہا ہے, ختم نبوت ہو رہا ہے, لیکن ختم امامت کا اعلان نہیں ہوا. اب اس معاشرے کو رسول مل گیا, اس معاشرے کو پیغام مل گیا, اس معاشرے کو شریعت مل گئی, اس معاشرے کو دین مل گیا, لیکن دین پہنچانا کافی نہیں ہے. اے رسول, آپ کے بعد بھی معاشرے آئیں گے, آپ کے بعد بھی انسان آئیں گے, آپ کے بعد بھی سوسائٹیز ہوں گی, آپ کے بعد بھی حکومت ہوگی, آپ کے بعد بھی پولیٹکس ہوگی, آپ کے بعد بھی حاکم ہوگا, آپ کے بعد بھی معاشروں کو ہدایت کی ضرورت ہے. اگر ان کے گھر میں ہدایت رکھی رہ گئی اور یہ نافذ نہیں ہوئی, اگر امپلیمنٹ نہیں ہوئی, ایسا فساد اس معاشرے میں آ جائے گا. اگر امام کو حکومت نہ ملے, یزید کو حاکمیت کا موقع مل جاتا ہے، یزید پر سر اقتدار آ جاتا ہے. بس عاشورہ معاشروں میں امامت کو لوٹانے کا اہتمام تھا. اسی لیے سید الشہداء فرماتے ہیں اپنے کلام میں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. ان کے اندر ایک ایسا فساد آ گیا ہے، ایک ایسی مشکل آ گئی ہے جس نے ان سے اسلامک گورننس لے لی ہے. ان کے پاس رسول کا پیغام ہے، رسالت اور نبوت تک کا سفر طے کیا گیا، یہ امامت سے رضاکارانہ طور پر یا جاہلیت کے نتیجے میں امامت سے دور ہو گئے. بس یہ معرفت ضروری تھی، اس معرفت کے لیے سید الشہداء نے 6 مہینے پیغام دینا شروع کیا، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحج، ذی الحج اور محرم کے لیے. صاحب دیکھیں، چند ایک دن، میں نے کہا نا ایک دن بھی نہیں، چند گھنٹے عسکری جنگ، چند گھنٹے، لیکن جس کو میں اگر آج کی ٹرمینالوجی میں کہوں جس کو ہم سافٹ وار کہتے ہیں، سافٹ وار 6 مہینے لڑی گئی ہے، ہارڈ وار چند گھنٹے لڑی گئی ہے. سید الشہداء نے سافٹ وار سے کام شروع کیا، جنگ نرم، لوگوں کے اذہان کو تیار کرنا، ان کو بتانا معاشرہ مریض ہے، معاشرہ بیمار ہے، ایک طبیب الہی کے طور پر. اور اپنے کلام کے اندر سید الشہداء کا پورا کلام، الحمدللہ یہ کتاب سید الشہداء کے مکمل زندگی کے کلام کی چھپی ہے. بندہ حقیر نے اسے عربی کے اندر دیکھا تھا، فارسی کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، انسائیکلوپیڈیا آف امام حسین، امام حسین کا مکمل انسائیکلوپیڈیا، دائرۃ المعارف عربی کے اندر ہم کہتے ہیں، دائرۃ المعارف انسائیکلوپیڈیا. سید الشہداء کا بچپن سے لے کے جو کلام سید الشہداء نے جہاں جہاں جس سے ملاقات کی، کس سے بات کی، کس سے کیا کہا، وہ سب اس کے اندر موجود ہے. وہاں پتہ چلتا ہے سید الشہداء نے سافٹ وار کیسے لڑی ہے، کہ یہاں پہ تلوار اٹھانے کا وقت نہیں ہے، یہاں پر ذوالفقار کلام سے جنگ ہوگی، ذوالفقار قلم سے جنگ ہوگی، ذوالفقار کتاب سے جنگ ہوگی، ذوالفقار بیان سے جنگ ہوگی. منبر حسینی خطابت سید الشہداء کی اسی وراثت کا نام، اپنے اپنے معاشرے میں ذوالفقار پیغام کربلا لے کر منبر پر آ کر لوگوں میں شعور حسینی کو بلند کرنا. لوگوں کو جو چیزیں وہاں پہ اس معاشرے کے اندر موجود تھیں، جیسی تھی ویسی نظر نہیں آتی تھی. یہ بہت بڑا سوسائٹیز کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے، سوشل پیتھولوجی کے اندر کوئی چیز جیسی ہو ویسی نظر نہ آئے. بعض اوقات اجلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کوئی اور ایکسٹیریئر ایلیمنٹ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے. بہت اچھی مثال علامہ اقبال کے استاد مولانا رومی، اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں، اقبال کو اقبال بنانے والے مولانا رومی ہیں. پیر رومی خاک را اکسیر کر، علامہ اقبال فرماتے ہیں پیر رومی ہے جس نے اقبال کو اقبال بنایا، خاک سے مجھے جو قیمتی بنایا ہے وہ پیر رومی نے بنایا. آپ کی بڑی زبردست مثالیں سوسائٹی کے حقائق کو بتانے کے لیے، بہت اچھی مثال کہ اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہم کربلا اور عاشورہ کی موومنٹ پر، ہمارا موضوع حسینی طرز زندگی ہے، ہم نے کربلا کو، سید الشہداء کے پیغام کو، اس قیام کو، اس موومنٹ کو ایک لائف اسٹائل کے طور پر دیکھنا ہے. اور یہ نگاہ سب نے کربلا کے بارے میں نہیں تھی، کسی نے کربلا کو 2 شہزادوں کی جنگ کہا، آپ نے بھی دیکھا سنا، ہر شخص کی جتنی ظرفیت تھی اس نے اپنی ظرفیت، کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور اپنی اہلیت کے مطابق کربلا کو ڈیفائن کیا، اور کربلا کو سمجھے، بات سمجھے، کربلا عاشورہ یہ ایک بزم ہے، ایک تہوار ہے، ہر سال اس کا تذکرہ کرنا ہے، مجلس میں آنا ہے، آنسو بہانے ہیں، ماتم کرنا ہے، رہے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. 8 ربیع الاول کو خدا حافظ کہہ کے چلا جانا ہے، پھر اپنی زندگی میں ویسے ہی مشغول ہو جانا ہے، اور جو سوسائٹی ہمیں بنا کے دی گئی ہے اسی سوسائٹی کے مطابق اپنی زندگی گزار لینی ہے، پھر اگلے سال محرم کا انتظار کرنا ہے. جیسے ایک تہوار ہوتا ہے، جیسے ایک بزم ہوتی ہے، جیسے ایک رسم ہوتی ہے، ریچولز ہوتے ہیں،
کربلا ریچولز نہیں ہے,
کربلا رسم نہیں ہے, کربلا بزم نہیں ہے, کربلا رسم ہے, کربلا نظام ہے, کربلا طرز حیات ہے, کربلا مکمل زندگی کو گورننس کرنے کی طاقت رکھتی ہے. کربلا دو مہینے کا برنامہ نہیں دیتی, دو مہینے کی پلاننگ نہیں دیتی, کربلا مکمل طرز زندگی, حیات زندگی ہے. یہ ایک نگاہ ہے کربلا کے بارے میں. باقی آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے خود اپنے بچپنے میں, اپنی جوانی میں, اپنے بچپنے میں کبھی کربلا کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا. خدا شاہد ہے بچپنے میں کربلا کے بارے میں یہی نگاہ تھی, ایک موسم آنا ہے. بعض اوقات یہ ورڈ یوز بھی کرتے ہیں کہ ابھی مارن کا سیزن ہے, عزاداری کا سیزن ہے, ابھی کچھ ہمیں ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے, سم ریچولس ہمیں پرفارم کرنے ہیں, اس کے بعد ایک سیزن ہے, ایک ٹائم ڈیوریشن ہے, ٹائم ڈیوریشن کے بعد ختم, پھر ہم اپنی زندگیوں میں واپس چلے جاتے ہیں. سید الشہداء کسی کو بھی یہ حق نہیں دیتے کہ جب درِ حسین پر آ جاؤ تو اس کے بعد اپنی زندگیوں میں واپس چلے جاؤ. حسین کہتے ہیں ایک مرتبہ آ گئے تو اب طرز زندگی مجھ سے تبرک میں لے کر جاؤ, اب نظام زندگی مجھ سے تبرک میں لے کر جاؤ. تبرک میں فقط سید الشہداء پانی نہیں پلا رہے, سید الشہداء فقط تبرک میں کھانا نہیں کھلا رہے, بلکہ سید الشہداء دلوں کے لیے معرفت کا تبرک کرتے ہیں. اور رہتی دنیا تک کے لیے اس تبرک کو پہنچانے کا, اس تبرک کو پھیلانے کا انتظام عزاداری ہے سید الشہداء, مجلس سید الشہداء ہے. صاحب کو اپنی قیمت کا اندازہ ہوگا اس فرش اعضا پر آنا. ہمارے استاد بزرگوار یہ فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہے مجھ جیسا گناہگار بارگاہ حسینی میں آ کیسے گیا. اتنی عظیم یہ فرش اعضا, انک بالمقدس الوادی الدعاء, جیسے کہا موسیٰ کو کہ یہ ایک مقدس وادی ہے, اے موسیٰ جوتیاں اتار کر آؤ, فرش عزا کسی وادی مقدس سے کم نہیں ہے. وہ جیسا گناہگار جس کے شب و روز کربلا کے پیغام سے بہت دور گزر رہے ہیں, یہ حسین کا کرم ہے کہ مجھے فرش عزا پر آنے کا اذن مل گیا, یہ حسین کی نوازش ہے کہ مجھ جیسے کو قبول کر لیا. بس ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں مجلس ہو رہی ہے, جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں, ایٹ لیسٹ 10 times اس کی سراؤنڈنگ کے اندر گھروں میں موجود ہیں, ایٹ لیسٹ 10 times. اگر 100 ہیں, کم از کم 2000 مومنین, کم از کم 200 مومنین اگر ہیں تو 2000 مومنین اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, اور ممکن ہے وہ بھی کسی فرش عزا پر موجود ہو. لیکن مجھے اپنے اوپر یہ فخر ہو کہ حسین نے اپنے مدرسہ عشق میں مجھے آنے کی توفیق دی ہے. اب یہ شکر بھی اپنے ساتھ ذمہ داریاں لے کر آتا ہے کہ وصول پیغام ہے حسین اور کربلا کی طرف یہ نگاہ کرنا, کربلا کو ایک اور نگاہ سے دیکھنا, حسینی طرز زندگی کی نگاہ سے. اور یہ خود موضوع کیسے نکلتا ہے, یہ موضوع کربلا کی ایک خاص معرفت کے نتیجے میں نکلتے ہیں. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹاپک کے بارے میں بہت حساس تھے کہ مجھے چیزیں ویسی نظر آئے جیسی وہ ہیں. نبی اکرم کی بہترین دعا, اللہم ارن الاشیاء کما ہیا, خدا مجھے چیزوں کو ایسا دکھا جیسی وہ ہیں. چونکہ اگر چیزیں ویسی نظر نہ آئیں جیسی وہ ہیں تو ہمارے ایکشنز اور ریئیکشنز چینج ہو جاتے ہیں. فرض کریں ایک سانپ اگر کمرے کے اندر ہو اور آپ کو رسی نظر آ رہا ہو تو آپ اس سے اپنا ڈیفنسو سسٹم ایکٹیویٹ نہیں کریں گے, ڈیفنسو میجرز نہیں لیں گے, دفاعی تدبیر نہیں کریں گے آپ, چونکہ ہے وہ سانپ لیکن آپ کو رسی نظر آ رہا ہے. اسی نقطے سے کربلا کی جانب لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ کو کربلا فقط بزم نظر آئے, رسم نظر آئے, تہوار نظر آئے, یہ کربلا سوسائٹیز کو تبدیل نہیں کر سکتی. اس کی مثال خود ایک ملک کے اندر 70 سال سے ہونے والی آزاداری اور اس پر 70 سال سے آنے والے ظالم حکمران بھی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی 70 سال سے ہونے والی آزاداری کیا آزادار کو حاکم بنا سکی؟ کیا حسینیت کو حاکمیت دے سکی؟ کیا طرز حکومت حسینی امپلیمنٹ کر سکی؟ اس کا مطلب حتمن یہ آزاداری چند مہینے سید الشہداء کا نام لیا جا سکتا ہے, بلکہ اس آزاداری کو خود کسی ظالم سے مجلس کی اجازت بھی لینی پڑ سکتی ہے. ایسے معاشروں میں ایسا ہوتا ہے کوئی ظالم کوئی فاسق اس سے پوچھنا پڑتا ہے میں یہاں مجلس کر سکتا ہوں, میں یہاں سے یہاں تک جلوس نکال لوں؟ چونکہ فرش ازا حسینی ہے لیکن عرش ازا حسینی نہیں ہے. سایہ ازاداری حسینی نہیں ہے. حسین فقط فرش ازا کو پاک نہیں کر رہے تھے, وہ مصر میں, وہ شام میں, وہ کربلا میں, وہ مکے میں, وہ مدینے میں, وہ کوفے میں فرش ازا کے ساتھ ساتھ عرش ازا کو پاک کرنے کی حسینی تدبیر کر رہے تھے. بس حسینیت دونوں چیزوں کو پاک کرنے کا نام ہے. معرفت ضروری ہے, چیزیں ویسی ہی نظر آئیں جیسی وہ ہیں. مولانا رومی کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ مولانا رومی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا, یہ اسلام شناسی کے اندر بھی ہے کہ ہم اسلام کو کیسے دیکھتے ہیں, اسلام ہماری نگاہ میں کیا ہے. اسلام ہماری نگاہ میں فقط عبادات, فقط اخلاق, فقط آداب, فقط عقائد, یہ ٹوٹے ٹوٹے سیگمنٹس ہیں نا. اسلام ہماری نگاہ میں ایک پورا سسٹم, سسٹم آف لائف, سسٹم آف گورننس, اکنامیکل سسٹم, فائنینشیل سسٹم, پولیٹیکل سسٹم, ایجوکیشنل سسٹم. اگر اسلام ہماری نگاہ میں یہ سب کچھ ہو تو پھر مجھے عدالتی نظام برطانیہ سے کیوں لینا پڑتا ہے؟ اگر اسلام تعلیمی نظام بہترین دیتا ہو تو پھر مجھے آکسفورڈ کی جانب کیوں جانا پڑتا ہے؟ اگر صادق آل محمد تمام علوم کے وارث اور تمام علوم کی اوریجن ہے, یہ میری نگاہ ایجوکیشن, تعلیمیات, اکیڈمکس کے اوپر کیسی ہے کہ اہل بیت کے علاوہ بھی علم حاصل کرنے کی کوئی جگہ مجھے نظر آتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے. پھر میں اپنا پولیٹیکل سسٹم فرانس کی لبرل ڈیموکریسی یا کنگڈم شپ, بادشاہت, آمریت, پھر میں ان اسلامی ممالک کے اندر ان کا کیا کام ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو بتاتا ہے کہ اسلام کے اوپر وہ نگاہ نہیں ہوئی, اسلام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا. اسلام کو چند عبادتوں کے اندر, عقائد کے اندر, ایمان کے اندر, ریچولز کے اندر, جو اقبال کہتے تھے کہ قافلے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابعدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. امت اسلامی گیسوئے دجلہ و فرات سے اقبال کی مراد وہی امت اسلامی کا گیسو الجھا ہوا ہے, لیکن کوئی حسین سلجھانے والا وہاں پہ موجود نہیں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, یہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ وہ اشعار ہیں اقبال کے کہ جو اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اس کو ہم تکرار کریں. کشتی نجات ہمارے پاس موجود ہے, میں کشتی نجات کو دیکھ رہا ہوں, کشتی نجات کی منقبت پڑھ رہا ہوں, کشتی نجات کا نوحہ پڑھ رہا ہوں, کشتی نجات پر خطابت کر رہا ہوں, کشتی نجات کا ذکر کر رہا ہوں, لیکن چونکہ خود نجات یافتہ نہیں ہوں, ظلمت کی دلدل میں ہونا بتا رہا ہے, کشتی نجات میں سوار نہیں ہوں. اور یہ سوار تب تک نہیں ہو سکوں گا جب تک سسٹم حسین سے نہ لوں, طرز زندگی حسین سے نہ لوں, آئیڈیالوجی حسین سے نہ لوں, نظریہ حسین سے نہ لوں, مکمل زندگی حسین سے نہ لوں. اس لیے حسینی طرز زندگی. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ یہ تھا, ایک ہاتھی ایک اندھیرے کمرے کے اندر رکھا گیا, اور مولانا رومی کہتے ہیں اس ہاتھی کو कमरे के अंदर रखा गया, अंधेरा कर दिया गया, एक के बाद एक शख्स को भेजा गया कि आप जाएं और अंदर जाएं और इस हाथी को, अंधेरा है नजर तो आपको कुछ नहीं आएगा, आपने बस हाथ लगाकर बताना है कि आपने अंदर क्या देखा है, क्या चीज, क्या हकीकत इस कमरे में मौजूद है। अब एक शख्स जाता है, उसका हाथ हाथी की सूंड पे पड़ता है, हाथी की सूंड पे हाथ पड़ता है, जल्दबाजी के अंदर बस कहता है वो सूंड पे हाथ पड़ गया, देखा एक पाइप से लटका हुआ है, जल्दी से वापस आता है, आके बताते हैं वो कमरे के अंदर जिसमें अंधेरा हो रहा है ना, उस कमरे के अंदर एक पाइप लटका हुआ है। कहते ठीक है आप साइड पे आ जाएं, आपका हमने जो आपने सजेस्ट किया, आपने देखा, क्या कहते हैं कि भाई ये मुझे लग रहा है पाइप है इसके अंदर, आप आ जाइए। एक और किसी को भेजा, उसने जाके देखा कि उसका हाथ पाँव पे पड़ा हाथी के सुतून नुमा, उसको लगा पिलर है कोई, थोड़ा सा साइड में गया, एक और पाँव नजर आया हाथी का, जो चार पिलर देखे, उसने कहा कमरों में या बड़े हॉल्स में ऐसे पिलर होते हैं, जल्दी से वापस आया, आके बताया वो कमरे के अंदर असल में चार पिलर्स हैं जिसमें अंधेरा हो रहा है, चार पिलर्स हैं। कहा ठीक है आपका आंसर भी नोट कर लिया, आप भी साइड पे आ जाइए। एक और शख्स अंदर जाता है, इत्तेफाक से उसका हाथ हाथी के कानों के ऊपर पड़ता है, जैसे ही देखा वो कान हिला रहा है और वो पर्दा सा है, हवा आ रही है, उसने बाहर आके बोला कि कोई पर्दा है जो पंखा नुमा सा है और हवा दे रहा है, वो पर्दा लगा हुआ है, दूसरी तरफ भी है, दो पंखे हैं। वापस आता है, आके बताता है ठीक है आपका जवाब भी नोट कर दिया गया, आप भी साइड पे आ जाइए। फिर एक और शख्स जाता है, उसका हाथ, बड़ी लंबी दास्तान है मैं मुख्तसर करूं कि उसका हाथ हाथी की दुम पर पड़ता है, वो देखते हैं झाड़ू नुमा कोई चीज़ है, तो वापस आके बताते हैं मैंने देखा है कोई झाड़ू है, उल्टी लटकी हुई है। वापस आता है, अब इन सबके जवाब देखते हैं हमारा मौलाना रूमी ये हकीकत वहां बताते हैं, ये जो इन्होंने हाथी शनासी की है, ये तो इन्होंने हाथी को पहचानने की कोशिश की, लेकिन किसी को फकत सूंड नजर आई, किसी को फकत पिलर नजर आया, किसी को फकत झाड़ू नजर आई, किसी को पाइप नजर आया, किसी को पर्दे नजर आए। मौलाना रूमी कहते हैं इस्लाम और इस्लाम की मुख्तलिफ रियालिटीज के साथ इस्लाम शनासों ने, यानी मैं अपनी जबान में कहूं जैसे करबला शनासों ने, कुछ इस तरह की करबला शनासी की, बस एक पहलू देखा और जल्दबाजी में बाहर आकर बता दिया, करबला यानी मातमदारी, करबला यानी नौहखानी, करबला यानी खिताबत, करबला यानी अलमदारी। लेकिन अगर इसके पास हौसला होता, इसके पास सबात होता, स्टेबिलिटी होती, थोड़ा टाइम देता, जब पांव पे हाथ पड़ा था थोड़ा सा सूंड को भी देख लेता, थोड़ा सा दुम को भी देख लेता, थोड़ा सा कानों को भी देख लेता, जब ये चार पांच चीजें देख लेता, टाइम लगाता, जहमत करता, मेहनत करता, जल्दबाजी नहीं करता बाहर आकर बताने की, तो मजमुई तौर पे इन रियलिटीज को देखकर उसको न झाड़ू कहता, न पिलर कहता, न पाइप कहता, न पर्दे कहता, बल्कि कहता मैंने अंदर एक हैवान देखा है जिसका नाम हाथी है। मौलाना रूमी कहते हैं इस्लाम और उसकी रियलिटीज के साथ ये हुआ है। बाज ने इस्लाम के अंदर फकत अहकाम देखे, बताया इस्लाम अहकाम है। बाज ने अकायद देखे, बताया इस्लाम अकायद है। बाज ने अखलाक में दिलचस्पी ली, कहा इस्लाम फकत अखलाक है। बाज ने इस्लाम के अंदर तिलावत देखी, क़िरात देखी, उनका फकत ये तजवीद क़िरात ये इस्लाम है। लेकिन इकबाल वो इस्लाम शनास है, इकबाल ने कहा कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा, मैंने जो इस्लाम समझा, वही चीज जो बाद में आके इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने बताई कि इस्लाम ए नाबे मोहम्मदी, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले पर, इस्लाम के तमाम कॉम्प्रिहेंसिव डायमेंशंस को देखना, तमाम डायमेंशंस को देखना और उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव राय कायम करना, एक मजमूई उस रियलिटी को देखकर बताना इस्लाम इस तरह की हकीकत है, उसी इस्लाम के अंदर करबला के साथ भी ऐसे ही हुआ, उसकी दलील मैंने आपको दी। जो माशरा भी करबला को एज अ सिस्टम लेगा, करबला को एज अ लाइफ स्टाइल लेगा, करबला को एज अ आइडियोलॉजी लेगा, तो ऐसा नहीं होगा उस माशरे के अंदर उनका तालीमी निज़ाम कोई और चला रहा होगा, हुकूमती निज़ाम कोई और चला रहा होगा, अदालती निज़ाम कोई और चला रहा होगा, इसी तरीके से उनका इक्तिसादी निज़ाम कोई और चला रहा होगा, और सैयदुश्शहदा फकत सवाब लेने के लिए कि सैयदुश्शहदा का जिक्र करके चलना सुबह के मैं सवाब ले लूँ अपनी इंडिविजुअल लाइफ, या चंद अफराद जो है वो अपने लिए आखरत का सामान कर। یہ بہت تلخ حقیقت ہے لیکن اس کو بتانا ضروری ہے. کیا آپ خود اس چیز کو سوچیں, اگر خود مجلس عزا برپا کرنا کربلا کا مکمل ہدف یہ ہوتا, نوح خوانی کرنا, مجلس عزا کرنا, اس پہ تھوڑا غور کریں. اگر یہ ہوتا آپ خود بتائیں, خود بانی عزا سید الشہداء خود امام حسین, کیا ان کے لیے جب یزیدیت برسر پیکار تھی کیا مجلس کرنا کوئی مشکل بات تھی؟ کیا ایک فرش عزا بچھانا کوئی مشکل بات تھی؟ یہ تو بڑا آسان کام تھا, بلکہ اس کے لیے تو روضہ رسول کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی. بہترین مجلس تو خود مسجد نبوی میں ہو سکتی تھی. سید الشہداء خود مدینہ کے اندر تشریف فرما تھے. حضرت علی اکبر سے کہتے آپ نوحے کی تیاری کریں, حضرت قاسم سے کہتے آپ ماتم کی تیاری کریں, بیویوں سے کہتے خواتین کا اہتمام ہو, بنی ہاشم کو جمع کرتے کہ غم علی میں, غم سیدہ میں, اپنے بابا کے غم میں, اپنے بھائی کے غم میں, اپنی مادر کے غم میں. سید الشہداء یہ بہت آسان کام تھا کہ فرش عذاب پر ذکر علی کر کے چلے جاتے. لیکن علوی لائف سٹائل, فاطمی لائف سٹائل, حسنی سسٹم اس کی بات نہ کرتے, نبوی سسٹم اس کی بات نہ کرتے. مجلس عزا کرانا ہوتا ہے بہت آسان کام تھا سید الشہداء کے, لیکن سید الشہداء نے یہ کام نہیں کیا. سید الشہداء نے سوسائٹیز کی ویلیوز کو آ کے اس کے اوپر بات کی, جس میں سے ایک ویلیو کے لیے عزا غم, جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کل بات ہوگی. ہر شخص جو بھی رہن سہن کے اندر ہر شخص کا کوئی غم ہے, اور یہ ہم لفظ سنتے ہیں اردو کے اندر, اہل ادب تشریف فرما ہیں, ہم و غم, یہ ان کا ہم و غم ہے. ان کا ہم و غم مثلا گاڑیاں ہیں, ان کا ہم و غم بچے ہوتے ہیں, ان کا گیمز ہیں, یہ جوان ہے, اس کا ہم و غم تفریح ہے یا مثلا ایڈونچر ہے, اس کا ہم و غم یہی ہے, بس یہ اس میں لگا رہتا ہے کہ آج میں یہاں گھومنے جا رہا ہوں, ٹورزم ہے ہم و غم. بعض کا ہم و غم ہے اسٹائل, فیشن, کپڑے, ہم و غم اسی میں لگا رہتا ہے, کبھی اپنے بال بنا رہے ہیں, کبھی اپنے آپ کو تیار سنورا ہوا دیکھ رہا ہے, اپنی پکچرز لے رہا ہے, سیلفیز لے رہا ہے, اتنے اس کا ہم و غم یہی ہے, بس پکچرز ہی لیتا رہتا ہے, فوٹوز لیتے رہتا ہے. یہ ورڈ بڑا اہم ہے ہم و غم, کیونکہ دونوں ورڈ ہم عربی کا ورڈ ہے. ہم عربی کے اندر, جس کو اردو میں ہمت بھی لیتے ہیں, ہم ہر وہ چیز جو مجھے زندگی میں چاہیے, جو میرا مطلوب ہے, آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, کہ جو میرا مطلوب ہے, جو میں چاہتا ہوں, جو میرا مقصود ہے, جو میرا ٹارگیٹ ہے, اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں. آپ کو کیا چاہیے زندگی میں؟ اگر آپ کو دنیا چاہیے, آپ کا ہم دنیا ہے. آپ کو آخرت چاہیے, آپ کا ہم آخرت ہے. آپ کو خدا چاہیے, آپ کا ہم ہمت ارادہ خدا ہے. آپ کو مادیت چاہیے, مادی زندگی چاہیے, آپ کا ہم یہ ہے. اور غم کیا ہوتا ہے؟ غم کیا ہوتا ہے؟ جو بھی آپ کا ہم ہے, اگر آپ نے ابھی اسے حاصل نہیں کیا, آپ کو گاڑیاں چاہیے, ابھی آپ کے پاس گاڑیاں نہ ہوں, آپ کو بینگلو چاہیے, آپ کے پاس بینگلو نہ ہو, اس بینگلو کا نہ ہونا جو آپ کا اور اس بینگلو کا فاصلہ ہے, آپ کا اور اس بینک بیلنس کا فاصلہ ہے, آپ کا اور اس ثروت کا فاصلہ ہے, جس چیز کا ہم ہوتا ہے اس سے دوری دل کے اندر غم ایجاد کرتی ہے. بس جو بھی آپ کا مطلوب ہے, جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ کو پسند ہے, اس سے دوری کا نام غم ہے. اور یہ دونوں چیزیں دل میں ہوتی ہیں. دل کو خداوند متعال نے اسی ہم و غم کے لیے بنایا ہے. بس جس کا جو ہم ہے اس کا وہی غم ہے. اگر آپ کا ہم دنیا ہے تو آپ کا غم بھی دنیا ہے. اگر آپ کا ہم مادیت ہے, آپ کا غم بھی مادیت ہے. اگر آپ کا ہم لذت ہے, آپ کا غم بھی لذت ہے. اگر آپ کا ہم آسائش ہے, آپ کا غم بھی آسائش ہے. بس یہ جو ہم کہتے ہیں غم حسین, یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہم اور غم کا الہی مفہوم ہے. کہ سید الشہداء کو کیا غم تھا؟ جو چیز سید الشہداء کو نکال رہی ہے, جو چیز سید الشہداء کو اکسا رہی ہے, اٹھا رہی ہے, موومنٹ کرواتی ہے. عام عزادار سے جب پوچھتے ہیں غم حسین کیا ہے, میں نے جو اکثر ہم نے سیمینارز کے اندر, اپنی ورک شاپس کے اندر جوانوں سے زیادہ اس چیز کے بارے میں پوچھا, تو اکثر نے وہ جو 10 محرم کو ایک دن کے اندر جو کچھ ہوا, اکثر نے اس کو بیان کیا اور کہا کہ غم, کیونکہ جو عزاداری کا ہمارا ورڈ ہے عزادار, دار یعنی کسی بھی چیز کا صاحب ہونا, مالک ہونا, کوئی چیز میرے پاس ہو, اگر میرے پاس زمینیں ہیں میں زمیندار ہوں, میرے پاس کسی کام کا ٹھیکہ ہے, کچھ کام کرنا ہے, مجھے ٹینڈر ملے, ٹھیکہ ملا ہے, تو ہم کہتے ہیں ٹھیکے دار ہیں یہ سب. کسی کے پاس غم ہو اس کو کہتے ہیں عزادار. عزم غم عزادار. اب میرا ایک سوال جو کہ آج اس کو سوال کی حد تک رکھوں گا, کل میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ تھوڑا سوچیں اور اس کے بعد کل ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے ڈیٹیل سے. سید الشہداء خود بھی عزادار ہیں غم علی میں, غم سیدہ میں, غم حسن مجتبیٰ میں, اپنے بھائی کے غم میں, خود نبی اکرم کے غم میں خود بھی عزادار ہیں, اور ہم بھی سید الشہداء کے عزادار ہیں. بس ایک غم ایک درد حسین ابن علی کا ہے اور ایک درد میرا ہے مجھ عزادار کا. میں اس حسین ابن علی کی عزا کی وجہ سے عزادار ہوں. اب مجھے دیکھنا یہ ہے میرے دل میں جو غم ہے, میرے دل میں جو درد ہے, میرے دل میں جو سوگ ہے اور جو حسین کے دل میں سوگ ہے, آیا اس میں کتنی میچنگ ہے؟ حسین بھی عزادار ہے, میں بھی حسین کا عزادار ہوں, حسین بھی اپنے بابا کے عزادار ہیں. میں جب کہتا ہوں میں عزادار ہوں, مجھ سے جب وجہ پوچھی جاتی ہے تمہاری عزا کی کیا دلیل ہے, کس دلیل سے حسین کی عزادار ہو, میں کہتا ہوں کہ جو کچھ امام حسین کے بچوں کے ساتھ ہوا, اہل بیت کے ساتھ ہوا, وہ سید الشہداء کے ساتھ ہوا, انصار کربلا کے ساتھ ہوا, جو کچھ میدان کربلا میں ہوا, اس ظلم کے اوپر میں عزادار ہوں. میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا حسین بھی اسی غم میں عزادار ہے؟ کیا حسین کو کربلا میں یہی غم لے کر اٹھاتا ہے؟ کیا حسین سے مکہ یہ غم چھڑا رہا تھا؟ اس کا جواب نفی میں ملے گا, نیگیٹو ملے گا, کیونکہ سید الشہداء اگر اس غم میں عزادار ہوتے تو قیام تو 28 رجب کو کر رکھے گئے, 6 مہینے پہلے, جب سکینہ سالم ہے, علی اکبر سالم ہے, جناب قاسم موجود ہیں, بھیا کی نشانی ساتھ ہے. بس سید الشہداء کسی اور غم میں عزادار, بس وہ کوئی اور غم ہے جو غم حسین ہے, جو حسین کو مدینہ چھڑواتا ہے. مجھے اس ڈسٹنس کو کور کرنا ہے تاکہ پھر یہ عزادار اگر اسی غم میں عزادار ہو جس میں حسین عزادار ہیں, تو یہ عزادار بن جاتا ہے ہم درد حسین, ہم غم حسین. میرا اور حسین کا غم ایک ہو جائے گا, میرا اور حسین کا درد ایک ہو جائے گا. اور جب میرا اور حسین کا درد ایک ہوگا تب میں حسین کا لائف اسٹائل اپنانے کے لیے موٹیویٹ ہوں گا. یہ ضروری ہے کیونکہ عمل ہم سب کرتے ہیں, ہمیں صرف اپنے عمل کی طرز کو تبدیل کرنا ہے. عمل اور طرز عمل میں بہت شارٹ سا ڈفرنس ہے. آپ جانتے ہیں آپ سب لوگ ابھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بیٹھنے کی طرز سب کی ڈفرنٹ ہے. سب اپنے کمفرٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے حساب سے بیٹھے ہوئے ہیں, جو جس کے اندر کمفرٹیبل ہے تاکہ اس کی توجہ کانسنٹریشن وہ ڈیوائڈ نہ ہو, کانسنٹریشن اس کی سسٹین رہے. اب بیٹھنے کا انداز مختلف ہے, یہ بیٹھنا عمل ہے, جو جس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے یہ طرز عمل ہے. بہت سمپل, باتیں کرنا, ہر شخص بات کرتا ہے, بات کرنا عمل ہے, کون کس طریقے سے بات کرتا ہے یہ اس کا طرز عمل ہے. کپڑے پہننا عمل ہے, ہر شخص اپنے حساب سے کپڑے پہنتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹائلس کے کپڑے پہنتے ہیں, یہ اس کا طرز عمل ہے. ہر شخص بال بناتا ہے, بال بناتے ہیں, سنوارتے ہیں اپنے آپ کو بالوں کے حساب سے, یہ جو ہیئر کٹنگس کے ڈفرینٹ اسٹائلس ہیں یہ اس کا طرز عمل ہے. کسی بھی عمل کے بارے میں یہی 3-4 کوسچنز ہوتے ہیں, یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے, یہ عمل کون کر رہا ہے, یہ عمل کب ہو رہا ہے اور یہ عمل کیسے ہو رہا ہے. یہ عمل کون کر رہا ہے, عمل کرنے والا, یہ عمل کیسے ہو رہا ہے, یہ طرز عمل کیسے ہو رہا ہے, کیسے اس عمل کو کیا جا رہا ہے, اس کو ہم اس عمل کا میتھڈ کہہ سکتے ہیں, اس کی روش کہہ سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ اس کو کہتے ہیں, اور ہم عام زبان میں اسٹائل اس کو کہتے ہیں طرز عمل. اور یہ عمل کیوں ہو رہا ہے, کربلا کیوں ہوئی, اس کے 2 جواب ہوتے ہیں. ہمیشہ جب بھی کیوں کا ورڈ ہم کسی بھی ریالٹی کے لیے دیتے ہیں تو کیوں فقط ایک وہ نہیں رکھتا, کیوں کی 2 ڈائمینشنس ہیں. جیسے میں آپ سے کہوں گا آپ فرش اعظم پر کیوں آئے ہیں, تو ایک اس کیوں کا جواب ٹارگٹ سے ملتا ہے اور ایک اس کیوں کا جواب موٹیویشن سے ملتا ہے. بعض اوقات ٹارگٹ اور موٹیویشن میں ڈفرینس ہو جاتا ہے. بعض افراد, ابھی ہم جہاں پہ ایک گاؤں میں مجلس پڑھنے کے لیے گئے تھے تو میں نے یہی سوال ان سے کیا تھا تھوڑا سادہ انداز سے, تو میں نے جوان سے پوچھا, میں نے کہا آپ فرش اعظم پہ کیوں آئے, کل میں نے آپ کو مجلس میں نہیں دیکھا تھا, آج دوسری مجلس میں آپ لوگ نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں اس فرش اعظم اس لیے آیا ہوں ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا وہاں مجلس کے اندر انہوں نے جنریٹر کا اہتمام کیا, وہاں پنکھے چل رہے ہیں. تو میں نے کہا میں مولانا کی مجلس بھی سن لوں گا تو میری جب تک لائٹ بھی آ جائے گی جب تک مجلس ختم ہوگی. तो फौरन देखा कि अच्छा आने का मुहर्रिक, इसको मुहर्रिक उर्दू में कहते हैं, अरबी में मुहर्रिक या मोटिवेशन, किस चीज ने मोटिवेट किया है, वो लाइट ना होने ने मोटिवेट किया है। अच्छा फर्ज़ अदा का टारगेट क्या है, हुसैन इब्ने अली का पैगाम लेना, लेकिन अभी इसको हुसैन इब्ने अली का पैगाम लेना फर्ज़ अदा पर नहीं लाया है, ये वो डिफरेंस है। अगर इसको फर्ज़ अदा पर सवाब लेकर आया है तो ये इसकी मोटिवेशन थी, इसका टारगेट नहीं है। सवाब फर्ज़ अदा के अलावा और भी किसी चीज से लिया जा सकता है। करबला क़िबला सवाब नहीं है, करबला क़िबला शऊर है। अगर अपने शऊर में इजाफा करना कहे तो हुसैन इब्ने अली के पास आ जाओ, तो करबला आ जाओ। बस ये डिफरेंस हर अमल के अंदर होता है। ये अमल की मोटिवेशन क्या थी, क्यों आप ये अमल कर रहे हैं, अच्छा आप अमल कर रहे हैं तो टारगेट क्या है। तो पॉसिबल है कि दोनों चीजें डिफरेंट हो। एक मिसाल छोटी सी आपको देते हैं, हमने अज़ादारी और करबला के अंदर इस डिफरेंस को बहुत देखा है। हम अज़ादारी क्यों कर रखे हैं, चूंकि सैयदा खुश होंगी, सैयदा चाहती हैं उनके बेटे का जिक्र हो, मेरी मोटिवेशन ये है। अब इसे अचीव क्या करना है, वो सोसाइटी में अचीव नहीं हो पा रहा है, वो चेंज नहीं आ पा रहा है, वो हुसैनी लाइफ स्टाइल सोसाइटी में नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे हमने अपनी निगाह करबला के बारे में चेंज करनी पड़ेगी, अपना विजन, अपनी साइट करबला के बारे में, जिस निगाह से मैं करबला को देख रहा हूँ, सवाब हासिल करना, सैयदा के दिल को खुश करना, ये फर्शियादा पर आने के टारगेट्स हैं, लेकिन ये वो प्राइमरी टारगेट नहीं है जिसके लिए सैयद शहदा ने मक्का छोड़ा था, मदीना छोड़ा था, कब्र रसूल छोड़ी थी। अगर ये राज समझ में आ गया तो हुसैनियत समझ में आ जाए। तो वहां पर ये जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, बहुत लाइट बनाकर कोशिश कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट और आइडियोलॉजी को, जिसको इकबाल ने जैसे करबला को देखा है। खुदा शाहिद है इसके पीछे रिवायात भी मौजूद है, इकबाल के शेर भी मौजूद हैं, या इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के कलाम में मैंने देखा कि उन्होंने करबला को कैसे देखा। उन्होंने अपनी सोसाइटी को फ़कत फ़र्श अज़ा नहीं दिया, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, ये ज़हन में रखिएगा, इमाम खुमैनी ने अर्श अज़ा भी दिया है, हुसैनियत का सिस्टम भी अपनी सोसाइटी को दिया है, हुसैनियत का एजुकेशन सिस्टम भी दिया है, हुसैनियत का तालीमी निज़ाम भी दिया है, हुसैनियत का इक्तिसादी निज़ाम भी दिया है, हुसैनियत का समाजी निज़ाम भी दिया है, हुसैनियत की सोसाइटी भी दी है, फकत फर्श अज़ा नहीं दिया, अर्श अज़ा भी दिया, ताकि सिस्टम ऊपर से भी हुसैन का ही हो। ये हुसैनी तर्ज जिंदगी से पॉसिबल है। अब इस दिल के अंदर अगर वो गम हुसैन आएगा तो हुसैनी तर्ज जिंदगी की तरफ एक कदम आगे बढ़ेगा। चूंकि कल्ब के बारे में इमाम मासूम फरमाते हैं कि अल-क़ल्ब हरमुल्लाह, कल्ब खुदा का हरम है, खुदा का घर है, ला तुस्किनु हरम अल्लाह ही गैर अल्लाह, हरम खुदा के अंदर, इस दिल के अंदर किसी और को जगह मत देना। बस आज़ादार जो गम हुसैन में आज़ादार है, हो सकता है इसके दिल में गाड़ियों की मोहब्बत है तो फिर ये दिल नहीं रहता, ये गाड़ियों का शोरूम बन जाता है। हो सकता है इसके दिल के अंदर पैसों की मोहब्बत हो तो फिर ये दिल नहीं रहता, ये बैंक बन जाता है। अगर इसके दिल में ग़िज़ाओं की लज्जतों की फल फ्रूट और इन चीजों की मोहब्बत हो, ये दिल नहीं रहता, सब्जी मंडी बन जाता है। बस हुसैन इस बैंक को दिल बनाने का कारखाना है, इस सब्जी मंडी को दिल बनाने का कारखाना है, इस शोरूम को दोबारा दिल बनाने का कारखाना है हुसैन। इस हरम अल्लाह से, खुदा के घर से, गैर खुदाई चीजों को निकाल कर इलाही चीजों से दिल को भर कर इस दिल को ऐसी अज़ा देते हैं कि इसे हकीकी अज़ादार बना देते हैं। ये वो पर्पस है। और अगर इस दिल के अंदर हुसैन का वो गम आ जाए जो कल आपकी खिदमत में पेश करूंगा इंशाल्लाह कि हुसैन किस गम में अज़ादार है, तो हुसैन को निकाल रखा, फिर इस आज़ादार को अपनी लाइफ के अंदर ऑब्जेक्टिव मिल जाता है कि फिर इसकी आज़ादारी 2 महीने 8 दिन की नहीं, सारी जिंदगी की होती। फिर जिंदगी में आज़ादारी नहीं होती, फिर आज़ादारी में जिंदगी होती है। आज़ादारी में जिंदगी, फिर पूरे साल का आज़ादार है। और जब ये लाइफ स्टाइल आएगा, क्यों ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं जो आपकी खिदमत में पेश किया था, ये फेजेस हैं, बेसत, गदीर, आशूरा, गैबत और जहूर। ये 5 चीजें आपकी इस्लाम शनासी के अंदर बहुत मुश्किल हल करेगी। 5 फेजेस हैं इस्लाम के, जिसके हम अभी 4th फेज के अंदर, हम जमाने गैबत में, गैबत के फेज में, और इन फेजेस का बीच में जो हिस्सा है उनको समझने की जरूरत है ताकि हर फेज आइंदा आने वाले फेज के लिए तैयार करता है। बेसत इमामत के लिए तैयार करती है, गदीर आशूरा के लिए तैयार करता है, आशूरा गैबत के लिए तैयार करती है असदान, और गैबत जहूर के लिए तैयार करती है। लेकिन जब गैबत वही नजर आए कि जैसे वो है, जब जहूर वही नजर आए कि जैसे वो है, जहूर किसी शख्स का फकत पर्दे से बाहर आना नहीं है बल्कि एक सिस्टम का माशरे में जाहिर हो जाना है। जहूर फकत एक शख्स का जाहिर होना नहीं है बल्कि एक लाइफ स्टाइल का माशरे में जाहिर हो जाना है। और जहूर की वजह भी वही जो मैंने कहा, जैसी है वैसी नजर आए। अभी हम पूछते हैं गैबत क्यों हुई थी, अक्सर लोग कहते हैं कि बात चीजें जहूर कैसे होगा, कुछ निशानियां हैं, बात जाहिर हो चुकी है, बात होनी है, बात ने कहा बात निशानियां 10-10 दफा भी जाहिर हो चुकी है। जहूर निशानियों की वजह से नहीं होगा, जब जहूर होगा तो निशानियां होंगी। जहूर उसी दलील से होगा कि जिस दलील से गैबत हुई थी। अगर गैबत निशानियों की वजह से हुई होती तो जहूर भी निशानियों की वजह से होती।
राय खुशरूदी मोहम्मद गाले मोहम्मद बुलंदर सवा।
चूंकि गैबत निशानियों की वजह से या अलामतों की वजह से नहीं हुई थी कि मेरी निगाहें फकत अलामतों पर हो, निशानियों पर हो, जहूर होगा तो ये निशानियां होंगी, ना कि जहूर इन निशानियों पे रुका हुआ है, बल्कि गैबत, गैबत जिन वजूहात की वजह से, जिन रीजंस की वजह से, जिन दलाइल की वजह से हुआ था कि लोगों को चीजें वैसी नजर नहीं आ रही थी जैसी वो हकीकत में थी, तो फिर गैबत मासूम हो गया। लोग इमाम को इमाम नहीं देख रहे थे, लोग किसी और को हाकिम बनाकर बैठे हुए थे, लोग किसी और की हुकूमत में जिंदगी गुजारने को पसंद करते थे, लोग सैयदा के बेटे को मनसबे इख्तदार पर पहुंचाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उसकी मंजिलत नहीं जानते थे, उसकी मारिफत नहीं रखते थे। इसी मारिफत को हासिल करना आशूरा में हुसैन कयाम कर रहे गए, इसी मारिफत को हासिल करना जमाने गैबत में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और क्योंकि अदम मारिफत की वजह से गैबत इमाम होती है तो इसी मारिफत की वजह से जहूर होगा। बस हुसैनियत इसी शऊर, इसी मारिफत, इसी आगाही के लिए, इसलिए हुसैन मेहदी के लिए भी कश्ती निजात है। हुसैन मेहदी के बरहक के लश्कर को हुसैन आगे से लीड कर रहे हैं। ये अरबईन जहूर के लिए हुसैन इब्ने अली का मैदान में आ जाना है। मैं मेहदी के लिए अंसार तैयार करता हूं, मैं मेहदी के लिए उस सिविलाइजेशन को इंशाल्लाह मैं छठी या सातवीं मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अरबईन एक जदीद इस्लामी तमद्दुन की हैसियत से, अरबईन एज ए न्यू इस्लामिक सिविलाइजेशन आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या इसके मुकाबले में वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने जो अपने लिए एक एम, अपने लिए हदफ करार दिया था, और अरबईन जहूर उसी इस्लामिक, न्यू इस्लामिक सिविलाइजेशन की तरफ किन फीचर्स और किन क्वालिटीज और किन किस कल्चर को प्रमोट करते हुए बढ़ रहा है वो इंशाल्लाह उसके मकाम पे आपकी खिदमत में बयान करेंगे। बस इस निगाह से करबला को देखने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हर रोज, जैसे आज मारिफत के ऊपर और गम के ऊपर, अज़ा के ऊपर, ये एक फीचर है जो कि लाइफ स्टाइल से करीब करती है, उस लाइफ स्टाइल के अंदर लेकर जाती है। ये फीचर्स समझते समझते हम हुसैन की कश्ती में बैठ जाएंगे। कोशिश बंदे हकीर की ये है कि जितने ये मुहर्रम के दिन गुजरते चले जाएं, जितना आप ये वक्त फर्श अज़ा पर देने आए हैं, मैं आपके साथ मिलकर हुसैन की कश्ती में सवार होना चाहता हूँ। 8 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को हम एहसास करें कि हुसैन की कश्ती में बैठे हुए हैं और ये फर्श अज़ा हमें हुसैन की कश्ती की दहलीज से कश्ती हुसैन में सवार करवा दे। 2 मुहर्रम हुसैन करबला आ गए, ये कारवान जो कूफा की जानिब जा रहा था, जब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली है, हुसैन ने कहा मेरा नुमाइंदा میرا سفیر جس معاشرے کے اندر معصوم امام کے غیر معصوم نائب کی قدردانی نہ ہو اس معاشرے میں معصوم امام ظہور نہیں کرتا. حسین نے اپنا رخ کربلا کی جانب کر لیا اور جب یہ قافلہ بڑھ رہا تھا ایک زمین پر آئے حسین کے قدم رک گئے. اچھا حسین کے قدم رک گئے, پوچھا یہ کون سی زمین ہے؟ کسی نے کہا نینوا, کسی نے کہا ماریا, کہا اور نام بتاؤ اور اس کا کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا شط الفرات. ارے کہا کسی اور کو اس زمین کا کوئی اور نام آتا ہے؟ ایک آواز مجمع سے آئی اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. بس کربلا کا سننا تھا, کہا اپنے کاروان سے کہا یہی ٹھہر جاؤ, یہی رک جاؤ, ارے یہ وہی مقام ہے جس کا مجھے بتایا گیا تھا. ابو حسین کی وہ بہن جو ناقے پہ سوار تھی کہا ارے بھیا ارے چلتے چلتے اس مقام پر رک کیوں گئے؟ ارے کہا ارے بہن کیا بابا نے نہیں بتایا تھا؟ ارے حسین ارے وہ حسین کا یہ وہی مقام ہے جو بابا علی نے بتایا تھا کہ وہ مقام ہوگا, ارے جہاں پر ارے شش ماہ سے لے کر حبیب ابن مظاہر ذبح کر دیا جائے گا. ارے دو محرم کو جب پہنچتے ہیں ارے خیمے لگانے کا حکم دیتے گئے اور کہتے یا خیمے لگائے جائے یا سامان اتار لیا جائے. اب جب دیکھا تو دشمن نے کہا کہ خیمے لگانے کی اجازت نہیں ہے, ارے نہر کے کنارے سے خیمے ہٹا لو. عجیب منظر ہے, اب عباس کو غیظ آتا ہے, حسین جاتے گئے زینب کے پاس کہتے ہیں ذرا ہو سکتا ہے عباس کو اندر لے لیا جائے. ارے عباس سے کیسے گوارا دو تو محرم کو حسین کہتے ہیں خیمے ہٹا دیے جائے, نہر کے کنارے سے ہٹا کے خیمے کو کہیں اور لگا دیا. حسین کے دو اصحاب کا ذکر آج مجھے کرنا ہے, ایک حبیب کا اور ایک سعید کا. یہ بڑے عجیب صحابی حسین ہیں جنہوں نے ظہر عاشور بڑا مارکہ کیا ہے. حسین کے ایک صحابی ابو سمامہ, یہ وہ صحابی ہے جس نے حسین کو ظہر عاشور میں نماز کا وقت یاد دلایا تھا. امام کے پاس آتے ہیں ارے عاشور کا پہر ہو چکا ہے, آدھا دن گزر چکا ہے, گنج شہیدہ شہدہ سے بھرتا جا رہا ہے, میں ابو سمامہ حمدانی میں کہتا ہوں اے امام کیا ممکن ہے؟ ابو سمامہ سرداوی نے کہا کہ اے امام کیا ممکن ہے زندگی کی آخری نماز آپ کی امامت میں پڑھ لوں؟ ارے حسین سے اس لاچاری میں, ارے حسین سے اس بے سر سامانی میں, ارے ابو سمامہ کیا کہہ رکھے گئے؟ ارے حسین نے دیکھا ابھی آزان میں کچھ لمحے باقی تھے, کہا کچھ کلام کر لوں. کہا ابو سمامہ تو جانتا ہے تو کتنا عظیم ہے, ارے تو جو حسین کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے, ارے جو تو فرش مصلی کربلا میں مصلی بچھانا چاہتا گئے, ارے ابو سمامہ وہ تاریخی جملہ کہا ذکرت الصلات, تو نے نماز کا ذکر کیا, قد جعلک اللہ من المصلین, خدا تجھے مصلین میں سے قرار دے. ارے حسین نے کہا ہے ابو سمامہ خدا تجھے مسلمین میں سے قرار دے. اب جب نماز کے لیے کہا کہ کیا جنگ جاؤ حبیب, پوچھ کر آؤ کہ نماز کی مہلت مل جائے گی. اب حبیب جاتے گئے, اشقیہ سے جب سوال کیا تو ایسا جواب ملا کہ حبیب کے چہرہ دیکھ کر حسین سمجھ گئے, حبیب کے ماتھے کے بل دیکھ کر سمجھ گئے کہ مہلت نماز نہیں ملی ہے. ارے اے حبیب ہم خاندان صلات سے ہیں, ہم خاندان نماز سے ہیں, ہم کسی وجہ سے بھی نماز ترک نہیں کرتے, اسی لیے میں زیارت میں کہتا ہوں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اے حسین بن علی عجب ظہر کی نماز ہے, ارے عجیب چٹیل میدان, ارے ارے سورج کی تمازہ, ارے زخموں کے نشان, ارے
جس نے نہ ایسا نمازی دیکھا نہ ایسی نماز دیکھی نہ ایسا معبود دیکھا. ارے کہا سعید اے حبیب کیا ہو سکتا ہے ہم نماز پڑھ لیں, تم ہماری رکھوالی کر لو, تم ہمارا دفاع کر لو. ارے اب جب سعید کھڑے ہوئے حسین نے تکبیر کہی, اب دشمن نے موقع دیکھ کر تیروں کی بارش کی. ارے سعید نے اپنا سینہ ارے حسین کے سامنے کیا, اب تیر آ رہے ہیں سعید کے سینے میں لگ رہے گئے, حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, حیا علی خیر العمل حیا علی السلام. اب سعید کا سینہ تیروں سے بھر رہا ہے, حسین کی نماز جاری ہے. ارے نماز کی فضیلت, ارے حسین نے میدان کربلا میں ارے ان تیروں کی بارشوں میں, اب جب نماز ختم ہوئی نا تو سعید تیروں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب زمین سے گرے گئے, ارے حسین مسلح سے لپک کر سعید کی جانب بڑھتے گئے. ارے سعید کا سر اپنی آغوش میں لے کر کہتے گئے, اب سعید نے صدا بلند کی, حل وفی تو یا مولا, حل وفی تو یا سیدی. ارے کیا مولا میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا, ارے کیا میں نے اپنی وفا کا امتحان دے دیا. ارے اے سعید ایسا امتحان دیا ہے, تم حسین کے آگے آگے جنت میں جا رہے ہو, میں بھی عصر میں آ رہا ہوں, ارے تم تو ظہر پہ جا رہے ہو. اب سعید کی شہادت ہوتی ہے, اب حبیب بھی انتظار کر رہے ہیں, اب میں کہوں گا اے مولا اے مولا, ارے ظہر کی نماز تو پڑھ دی, ظہر کی نماز تو ہو گئی, اب لیکن ابھی عصر کی نماز باقی ہے, ابھی عصر کا وقت باقی ہے, ابھی ظہر عاشور ہوئی ہے, ابھی تو سعید موجود تھے, حبیب موجود تھے, زہیر موجود تھے, اکبر موجود تھے. ارے عصر عاشور جب آپ اس میدان میں صدا بلند کریں گے, ارے اے آئینہ فرسان الحجاز, ارے اے میرے شیرو, ارے آئینہ آئینہ حبیب, آئینہ آئینہ زہیر, آئینہ آئینہ سعید, ارے میرے شیرو کہاں سو گئے. ارے جب عصر کی نماز ہوگی, ارے کون اپنے سینے کو ارے آگے کر کر سیدہ کے لال کا سینہ بچائے گا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.